وہ دلی علی 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 ابھی بھی سنتیں نہیں پڑھی ہیں، فرض پڑھ لی ہیں، سنتیں رہ گئی ہیں ابھی بھی، اور صبح 3:30 بجے گھر سے نکلنا ہے جامع الرشید کے لیے، کتنے بجے؟ 3:30 بجے، ٹھیک ہے نا، 4 بجے جامع الرشید پہنچنا ہے، کل کوئی میٹنگ ہے، اور اس سے پہلے کل جو صبح میٹنگ ہے 4 بجے والی، اس کے لیے 2 گھنٹے کی ایک ویڈیو بھی دیکھنی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں، 2 گھنٹے کی ویڈیو پہلے دیکھنی ہے تاکہ کل کی جو بات چیت ہوگی وہ سمجھ میں آئے گی پھر، اور پھر کل ظہر سے لے کے عشاء تک میسج ٹی وی والوں کو بیان ریکارڈ کروانا ہے مختلف موضوعات پر. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تھوڑا سا لیٹ تو چلتا ہے نا پھر آدمی، کیا خیال ہے؟ اگلے ہفتے نہیں ہوں گا، اگلے ہفتے وقت پہ بیان شروع ہوگا، کیونکہ اس میں اتنا ایسی ٹف وہ نہیں ہے. بیان کے آخر میں مجھے یاد دلائیں کہ میں نے لوگوں کو صبح 4:15 بجے کا ٹائم دیا ہے فون کا، اس پہ لوگوں کے الٹے سیدھے کمنٹس آ رہے ہیں، یار یہ کون سا ٹائم ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا میں، ٹھیک ہے. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کپڑے بدلنے کا بھی ٹائم نہیں ملا ہے، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اس طرح تیار، وہ بھی نہیں بدل سکا ہوں، یہ میلے کپڑے ہی پہن کے آ گیا ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے. اس لیے لوگ جب میں دکان پہ جاتا ہوں نا سودا خریدنے، تو مخصوص دکانیں ہیں انہی سے لیتا ہوں، ان کو میں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ میرے پاس ٹائم کے علاوہ سب کچھ ہے، اس لیے مجھے جلدی جلدی نمٹا دیا کرو، کھڑا نہیں رکھا کرو یہاں پہ. اور بہت سے لوگ مجھ سے مانگتے ہیں ٹائم، تو میں بولتا ہوں بھائی پیسے لے لو، ٹائم نہ لو. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا ٹف روٹین ہے کہ صحت کا خیال نہیں ہے، اس میں بچوں کو وقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ٹف روٹین ہے، تو اس روٹین میں آرام بھی اس میں داخل ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جیسے دوپہر میں نے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ سویا ہوں میں، تو یہ آرام ہو گیا نا، تو یہ آرام بھی باقاعدہ روٹین کا حصہ ہے. کیونکہ اگر آپ آرام نہیں کریں گے تو پاگل ہو جائیں گے، اور پھر اتنے تمیز سے بیٹھ کے بیان بھی نہیں کریں گے آپ. اگر آپ آرام نہیں کریں گے دوپہر کھانے کے بعد، تو پھر الٹی الٹی باتیں کریں گے پبلک میں بیٹھ کے، آپ خود ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہوں گے. تو وہ نیند وین کا سیٹ اپ ہم پورا کرتے ہیں، وہ بھی روٹین میں داخل ہے. اس طرح گھر والوں کو وقت دینا، وہ بھی روٹین میں شامل ہے، یعنی وہ بھی اس میں داخل ہے کہ بھئی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں نا، چاہے اس میں کوئی بھی ہو کہ بھئی یہ اہم کام ہے. ہمارے ایک استاذ تھے، کیونکہ جب بچے ہیں تو وقت تو دینا پڑے گا نا، بچوں سے مراد سب فیملی اس میں شامل ہے. ہمارے ایک استاذ تھے، ایک دفعہ ان سے کوئی ملنے کے لیے آیا، تو وہ استاذ جو تھے پودوں کو پانی دے رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ پودوں کو. یہ واقعہ بڑائے واقعات نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے حکمت ہے، مصلحت ہے، سمجھانا مقصد ہے کہ ٹف روٹین کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ پاگلوں جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیں، یہ پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے، میرے بڑے بھائی تھے اسٹاک ایکسچینج میں جاب کیا کرتے تھے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرنے والے لوگ تھے، ان کی جو شیئرز کا بزنس کرتے تھے نا کروڑوں روپے کا، بروکر ایجنٹ خاص طور پہ، وہ کروڑوں روپے کماتے تھے، لیکن وہ اتنے مصروف ہوتے تھے اس بزنس میں کہ نہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دے پاتے تھے. میں اپنے بھائی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کرتے تھے سارے کام، لیکن جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، نہ گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہیں، نہ نیند پوری کر رہے ہیں، اور نہ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، بر ہر وقت بزنس بزنس بزنس، کاروبار بزنس. تو اس سے 90% لوگ ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور رات کو نیند نہیں آتی تھی، گولیاں کھا کے سوتے تھے. اور بعضوں کے بارے میں یہ خبر آئی کہ سوتے سوتے رات کو اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کروڑوں کروڑوں اربوں کروڑوں، یہ ان کے منہ سے آواز نکل رہی ہوتی. تو یہ تو پاگل ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ بے اعتدالی ہے. تو اپنی روٹین میں جو ہے نا سارے چیزیں، تفریح بھی ہونی چاہیے، کھانا پینا بھی ہونا چاہیے، دوست یاری بھی چل ہونی چاہیے. کبھی کبھار کچھ دو چار دوست ایسے رکھیں، آپ کے لائف میں دو چار دوست ایسے ہونے چاہیے جن سے آپ ابے تبے سے بات کر سکو. کیا خیال ہے؟ ابے تبے سے فری سٹائل بالکل. یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، ورنہ آپ کی زندگی سے مذاق نکل جائے گا. ممبر پہ بیٹھ کے تو بہت ہی تمیز سے مذاق کرنا پڑتا ہے نا، اس میں تو آدمی وہ بات نہیں ہوتی. دو چار دوست ایسے پالے ہوئے ہونے چاہیے جن کے ساتھ جو ہے آپ ابے تبے سے اور فری سٹائل میں بات کر سکو، دل کی بات کر سکو ان سے، اپنی پرائیویٹ لائف کے بارے میں مشورہ کر سکو، وہ آپ سے اعتماد والے ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے استاذ تھے، ان کی خدمت میں کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے. تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ بہت بڑے مفتی ہیں اس وقت بھی، نام نہیں بتاؤں گا ان کی بات راز وہ مناسب نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہیں. تو وہ کر رہے تھے، پودوں کو پانی دے رہے تھے. تو کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا، انہوں نے کہا میں بہت بیزی ہوں. اس نے کہا حضرت آپ تو یہ کچھ بیزی نہیں ہے، تو کوئی کام تو نہیں کر رہے آپ. تو انہوں نے کہا یہ کام ہے، یہ میں باقاعدہ کرتا ہوں. کیونکہ ان کو گارڈننگ کا شوق تھا، پودے لگانے کا، ان کی کیاری ویاری کا، اس سے بھی انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے. تو بھائی یہ میرا ٹائم اس کے لیے، پودوں کو پانی دے رہا ہوں، تھوڑی سی شاخیں خراب ہوئی ہیں تو اس کو کاٹ لیا، دیکھ لیا بھائی یہ. کیونکہ اگر وہ والا ٹائم بھی پبلک کو دینا شروع کر دیں تو وہی بات ہے کہ نیچرل لائف سے ہٹ گئے نا پھر. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر آدمی کی اپنی ایک تفریح ہوتی ہے، دل چاہتا ہے اس کا کہ اپنی ایک تفریح، تو اس میں کوئی بکری پال لیتا ہے، کوئی مرغی پال لیتا ہے، بعض لوگ کتے پالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بعض لوگ عجیب عجیب سے دوست پال لیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ہر ایک کا، لیکن اس میں ایسے شوق پالنے چاہیے جن کا آپ کے دین کو بھی فائدہ ہو اور آپ کی صحت کو بھی فائدہ ہو. کتے پالنے سے نہ صحت کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اس کا اجر کم ہو جائے گا. قرات کہتے ہیں پہاڑ کے برابر. تو اس نے جو نیکیاں کمائی ہیں نا، ان میں سے ایک قرات نیکیاں روزانہ کم ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے کتے وتے نہیں پالنے چاہیے، کوئی ڈھنگ کی چیز اگر پالنی ہو تو وہ پالیں آپ. مرغا پالیں، مرغا لڑوانے کے لیے نہیں. بعض جانور ایسے ہیں جن کی حدیث میں تعریف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسب الدیق فإنه يؤذن للصلاة یا يوقظ للصلاة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مرغے کو برا مت کہو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. ایک اللہ نے اس میں ایک اچھی صفت رکھی ہے، صبح صادق سے پہلے ہی بانگ دینا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اٹھ گیا ہوں. پوستیو بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے کہ انسانوں تمہیں تو مجھ سے بھی پہلے اٹھنا چاہیے، کہ تم انسان ہو کے سوتے پڑے ہوئے ہو اور میں جانور ہو کے اٹھ گیا ہوں. تو مرغے کی تعریف آئی نا، تو مرغے سے مراد مرغی بھی اس میں داخل ہے کیونکہ جن سے ایک ہی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرغوں کی اور مرغیوں کی زندگی میں انسان کے لیے سبق ہے. سبق ہے. ایک سبق کیا ہے؟ بہت اہم سبق ہے کہ مرغے اور مرغیاں سورج غروب ہوتے ہی اپنے ڈڑبوں کی طرف بھاگتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کیسے وہ مرغی اپنی چونچ اپنے پروں میں رکھ کے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کے سو جاتی ہو، ایسے بالکل خاموشی کی طرف جاتے ہیں وہ. تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان رات کو جلدی سو جائے، اور مرغے صبح صبح اٹھ کے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس سے ایک اور علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ جب مرغے کو برا کہنے پر پابندی ہے تو جو حقیقت میں اذان دیتا ہو صبح صبح اور آپ کو اذان کے لیے جگاتا ہو، انسان ہو، وہ تو اس کا احترام تو اور زیادہ واجب ہو گیا نا. مرغا تو جو اللہ نے مرغے کا کام لگایا وہ تو مرغا سوچ سمجھ کے نہیں کرتا. مرغے میں تو ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ وہ صبح صبح بجنا شروع ہو جائے گا خود بخود ہی، اپنے اختیار سے نہیں کر رہا وہ. اس کے باوجود مرغے کو گالی دینے پر پابندی، برا کہنے پر پابندی. تو جو آپ کی مسجد کا واقعی میں مؤذن ہو اور وہ صبح صبح اٹھ کے اذان دیتا ہو تو اس سے عقیدت اور محبت کیا خیال ہے ہونی چاہیے, اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ بھئی یہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے. دو باتیں پتہ چلی. تیسری بات اس حدیث سے کیا پتہ چلی کہ خود بھی اذان کہنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ ایک جانور کو برا کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو صبح نماز کے لیے جگا دیتا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں صبح نماز کے لیے جگانے والوں کی کیا فضیلت ہے. نہیں آ رہا. تو اگر اس فضیلت میں آپ خود ہی داخل ہو جائیں تو کتنی اچھی بات ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں مؤذن ہونے کو عیب سمجھتے ہیں, تنخواہ لے کے نہ کریں, ویسے ہی کبھی کبھار اذان دے دیا کریں ثواب حاصل کرنے کے لیے. اور ہمارے حضرت تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان سے بیعت تھے. ایک پی آئی اے کے بہت بڑے آفیسر تھے, وہ پی آئی اے میں بہت بڑے آفیسر تھے, لیکن وہ وہاں دار الافتاء والارشاد میں اذان بھی دیتے تھے, اذان بھی دیتے تھے وہ, تنخواہ پہ نہیں, ویسے ہی اپنے شوق سے اذان دیتے تھے. تو ان سے جب کوئی ان سے پوچھتا نا کہ آپ کا عہدہ کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں پی آئی اے میں آفیسر ہوں, کہتے تھے میں دار الافتاء کی مسجد میں مؤذن ہوں. وہ کیا کہتے تھے, میں مسجد میں مؤذن ہوں. ورنہ کوئی آدمی مؤذن ہو تو وہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے, شرماتا ہے کہ یار, اور اگر امام ہو تو اور شرم آتی ہے اس کو کہ میں مولوی ہوں, لوگ کیا کہیں گے مولوی نکلا, ہم تو اس کو سمجھدار آدمی سمجھ رہے تھے اور یہ کیا نکلا, یہ تو مولوی نکلا. تو جس آدمی کو اپنے دین پہ فخر نہیں ہے تو سمجھ لیں ایک بات کہ آپ کے اندر اگر کوئی دینی خوبی ہے اور آپ اس خوبی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہیں تو پھر قیامت میں اللہ کی طرف سے بھی آپ کو اجر نہیں ملے گا. اللہ کہے گا کہ تو خود اس نیکی پہ شرمندہ تھا تو اب مجھ سے کیا اجر کی امید لے کر آئے. ایک آدمی مؤذن ہے اور وہ کہتا ہے ہائے میں مؤذن بن گیا, مجبوری تھی میری, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود ہی قدر نہیں ہے. ایک آدمی امام ہے اور وہ شرماتا ہے اپنے آپ کو امام کہتے ہوئے, اس کا مطلب ہے اس کو خود ہی قدر نہیں ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے لوگ شرماتے ہیں. ایک آدمی نمازی ہے, ایک آدمی کی داڑھی ہے اور وہ داڑھی پہ شرماتا ہے, اس کا مطلب آپ کو اپنی داڑھی کی خود ہی قدر نہیں ہے کہ کتنی بڑی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. ایک آدمی مسلم ہے اور وہ کسی کافر کے سامنے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے, اس کا مطلب کہ آپ کو اپنے ایمان کی خود ہی قدر نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, یورپ امریکہ میں اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں. اور بعض دیندار ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, ہم تو کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں, ہم تو نارمل سے سادہ سے مسلمان ہیں, یعنی پکے پکے نہیں ہم لوگ, بھائی ایسے نہیں ہم لوگ. تو مطلب پکے ہونا کوئی بری بات ہے, پکا مسلمان ہونا کیا ہے بری بات. ایک فنڈامنٹلسٹ کا ایک صحیح مطلب ہے غلط مطلب ہے, تو صحیح والا مطلب تو لو نا کم از کم. ایسا بھی ہوتا ہے. ایک دن کیا ہوا, ایک صاحب تھے وہ اپنی موٹر سائیکل کا پنچر لگوا رہے تھے, تو پنچر والے نے کہا اپنے ملازم سے کہ ان کا پنچر جلدی لگا دو, ان کو نماز کی دیر ہو رہی ہے. صاحب کی طرح داڑھی بھی تھی نا, تو وہ صاحب کو غصہ سا آ گیا, کہنے لگے بھائی نماز کی دیر ہو رہی ہے, وہ نہیں ہو رہی, تمہیں پنچر لگاؤ, یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ نماز کی دیر. ان کو غصہ کیوں آیا کہ یہ پنچر والا مجھے مولویوں کی فہرست میں شامل کر رہا ہے, کہ میری داڑھی دیکھ کے مجھے کہہ دی ان کو تو نماز کی. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. اسی طرح کوئی خاتون پردہ کرتی ہیں تو پردے پہ فخر کریں. اب جا رہی ہیں کالج یونیورسٹی, پردہ ہے تو شرم آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے, تو شرم نہیں آنی چاہیے. شرم ان کو آنی چاہیے جو بے پردہ ہیں, اور قیامت کے دن ان کو شرم آئے گی. سورہ متففین کا آخری رکوع پڑھیں آپ, فرمایا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. دنیا میں جو ایمان والے لوگ تھے ان کو دیکھ کر جو بے دین لوگ ہیں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. بے دین لوگ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے, یہ برات کا کھانا کر دیا اس پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ تم لوگ کیا. آج ایک صاحب آئے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کہ سالگرہ کیا ہے, کہہ رہے میرے رشتے دار سالگرہ کرتے ہیں, میں نہیں اس میں شرکت کرتا تو سب میرا مذاق اڑاتے, سب مذاق اڑاتے ہیں, بولتے ہیں اس میں کیا ہے بھائی, اگر ہم خوشی میں کیک کھا لیں اور بچہ ذرا خوش ہو جاتا ہے تو کیا جا رہا ہے اس میں. آپ صحیح کہہ رہے تھے یار, ہیلو وہ لگا دیں, مجھے اپنی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ان نے مائک کا سسٹم ماشاءاللہ بڑا تگڑا کر دیا. ابھی فیس بک پہ پہلے بہت شکایتیں آتی تھیں کہ یہ آواز ہی نہیں آ رہی. تو اب انہوں نے سالگرہ رکھی, سالگرہ میں کیا کیا کہ وہ ہوتی ہے سالگرہ, تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے, بس ایک کان میں کافی ہے میرا خیال, ورنہ ان کی بھی نہیں آئے گی نا, ہاں یہ والا صحیح ہے. تو سالگرہ میں کیا ہوا کہ ہاں بس جزاک اللہ, انہوں نے کیا کیا سالگرہ میں, رشتہ داروں نے جو ہے نا وہ بلایا. اب انہوں نے کہیں میرے بیان سنے ہوئے تھے, انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آتا. تو رشتہ دار کہنے لگے, مذاق اڑانے لگے اور بائیکاٹ کرنے لگتے ہیں نا کہ کیا تم لوگ سخت ہو گئے ہو, تم لوگ کسی کو خوش بھی نہیں ہونے دیتے. یعنی یہ اعتراض ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ مولوی لوگ کسی کو خوش ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے, کیا حرج ہے اگر تھوڑا سا ہم نے کیک کاٹ لیا, کیا ہو گیا اگر تھوڑے دو چار غبارے پھوڑ دیے, کیا ہو گیا اگر تھوڑی سی پیسٹری اپنے ہاتھ سے کسی کو کھلا دی, کیا ہو گیا اسے. تو مجھ سے کہہ رہے تھے کوئی گنجائش ہے شرکت کی, میں نے کہا جائز نہیں ہے. یہ کہہ رہے اس کی دلیل کیا ہے ناجائز ہونے کی, لوگ سوال پوچھتے ہیں, لوگ تو یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا. تو میں نے ان کو دلیل دی, آپ کو بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح رہے. میں نے کہا دیکھو اسلام کوئی بھی الٹا سیدھا کام کرنے کو پسند نہیں کرتا, کسی بھی چیز کی کوئی لاجک ہونی چاہیے. یہ جو سال گزرنے کے بعد آپ کیک کاٹتے ہیں, تو بچہ تو جتنی زندگی لے کر آیا تھا موت کے ایک سال مزید قریب ہو گیا نا, کیا خیال ہے؟ پھر یہی حماقت کرتے 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 جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہے, حالانکہ 60 سال کا ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تو تھوڑے سے ہی سال رہ گئے, پتہ نہیں اگلے سال کیک کاٹنا نصیب ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے. اور یہ رسم کہاں سے آئی ہے؟ گوروں سے. گوروں سے اگر کوئی ایسی رسم آئی ہو نا جس کی کوئی لاجک بنتی ہو تو وہ کر لیں, اس لیے کریں کہ یہ نہ کہیں کہ ہم گوروں کی رسم کے طور پہ کر رہے ہیں. بولے بھائی گوروں کی یہ رسم ہے تو گوروں کی, مگر اس کی لاجک بہت اچھی ہے تو ہم لاجک کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں اس کو. حدیث میں آتا ہے کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے, جہاں سے ملے لے لو. اگر کوئی گورا اچھا کام کر رہا ہے, دیکھو ہمارے یہاں زیادہ تر کالے لوگ ہیں اور وہ لوگ کیا زیادہ تر گورے ہیں, تو اس لیے سب لوگ کیا بننا چاہتے ہیں, گورا ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں یار یہ وائٹ چمڑی جو ہے نا یہ ذرا اس میں اٹریکشن زیادہ ہے. اب کوئی مفتی کہے کہ گورا بننا جائز نہیں ہے, کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ گورے گورے ہوتے ہیں, تو آپ کو مشابہت لازم آئے گی. ہم کہیں گے گورے گورے ہوتے ہیں, اگر وہ گورے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں تو ہم بھی چاہیں گے یار ہم بھی تھوڑے سے گورے ہو جائیں. تو کوئی ایسا کام جس کی کوئی لاجک ہو اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ بھی کریں, کیونکہ اس میں مشابہت لازم نہیں آتی. آپ کہیں گے بھائی ہم اس لیے نہیں کر رہے, ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں, ہم بھی نہیں مشابہت کی وجہ سے نہیں کر رہے. اور جس کام کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس میں سوائے گوروں کی نقالی کے, غیر مسلموں کی نقالی کے, نقل پرستی کے کچھ بھی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ چونکہ کرتے ہیں تو ہم نے بھی ان سے لے لیا. رہا یہ مسئلہ کہ خوش ہونے کے لیے اگر کوئی بہانہ کسی کو مل جائے تو اس کی میں لاجک تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی جب لاجک کے ساتھ بھی خوش ہونے کے درجنوں مواقع آپ کے پاس ہیں تو بلا وجہ کی خوشیاں منانے کی کیا ضرورت؟ اب وہ صاحب جو آئے تھے کہنے لگے کہ یار وہ بچے کی سالگرہ تھی تو اگر میں, تو میں نے کہا سالگرہ کے بجائے کوئی اور کام کر لیتے. بولتے کہ بچہ جو ہے نا فرسٹ آیا ہے, فرسٹ نہیں آیا تو چلو بچہ سیکنڈ آیا ہے, اس خوشی میں ہم کچھ بھی کھائیں گے پیئیں گے. سیکنڈ نہیں آیا تو چلو تھرڈ آیا, تھرڈ نہیں آیا تو چلو پاس ہو گیا ہے, فیل بھی ہو گیا نا تو چلو کچھ تو فائدہ ہوا نا, فیل بھی تو کچھ نمبروں سے ہی ہوتا ہے. 20 نمبروں سے بچہ فیل ہو گیا, یعنی 20 نمبر آئے تھے, 40% ضروری تھے, تو 20% آئے نا تو چلو 10 سے بھی فیل ہو سکتا تھا. تو ہمارے بچے میں اتنی صلاحیت الحمدللہ پیدا ہو گئی کہ اس نے 20 نمبر تو لے ہی لیے, اگلے سال انشاءاللہ 25 لے لے گا. تو یہ بھی کوئی, اس میں بھی خوشی کا عنصر نکالا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا سال میں اتنے مواقع آتے ہیں خوش ہونے کے لیے کہ آپ کو پھر خوش ہونے کے لیے سالگرہ کی ضرورت, بولو نا بھائی, نہیں ہے. اتنے مواقع ملیں گے آپ کو خوش ہونے کے, بچہ پاس ہو گیا, بچہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا گرا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی, آپ سارے رشتے داروں کو بلا لیں, بولے آج ہمارا بچہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا اترا تھا اور سلپ بھی ہوا مگر الحمدللہ ٹانگ نہیں ٹوٹی, لہذا کل پورے محلے کی دعوت ہے, کھلا دیں. اور اگر ٹانگ ٹوٹ گئی تو بھی کھلا سکتے ہیں, بھئی دونوں ٹوٹ سکتی تھی لیکن ایک ٹوٹی ہے صرف. کوئی کچھ تو نکالے نا, کوئی تک تو بنے نا. وہ جو الٹا کام کرتے چلے جا رہے ہیں, بس گوروں نے کر دیا تو ہم بھی, صرف شو مارنے کے لیے کہ ہم کیا ہیں, ہم بھی ذرا ماڈرن لوگ ہیں. ماڈرن, اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر کسی کی نیت ماڈرن ثابت کرنا نہیں بھی ہے تو بھی میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید سنائی ہے, من تشبہ بقوم فہوا منہم, جس نے کسی قوم کی نقالی کی, مشابہت اختیار کی, وہ ان میں سے ہے, ہم میں سے نہیں ہے. ہمارا ایک تشخص ہے مسلمانوں کا, ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کو اپنا کلچر دکھائیں کہ بھئی اس کو فالو کرو, ہمارا والا تم سے اچھا ہے. ہم سالگرہ نہیں مناتے, ہم بچے کی پیدائش پہ گوشت کھاتے ہیں اور گوشت کھلاتے ہیں, عقیقہ کرتے ہیں. گورے کبھی کرتے ہیں یہ کام؟ ہم گوروں سے سالگرہ دے رہے ہیں مگر گورے ہم سے عقیقہ نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جن سے ہم سیکھیں, حالانکہ ہمارے عقیقے کی لاجک ہے, بچے کی پیدائش ہوئی ہے, کتنی بڑی خوشی ہے کہ نہیں ہے. بیٹا پیدا ہو گیا تو اور ڈبل خوشی ہوتی ہے. تو شریعت نے کیا کہا, دو بکرے کاٹو, خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ. کیک سے کیا ہوتا ہے سوائے گیس ٹربل کے, اور کیک کی طرح پھول جاؤ گے. کیک جو کھاتا ہے نا, یہ یاد رکھو. ابھی کل میں نے مولانا تاج جمیل صاحب کا ایک بڑا زبردست کلپ سنا, یہ سالگرہ پر کہیں ادھر ادھر نہ چلا جاؤں, اس کو گچی پکڑ کے رکھے اس کو. تو وہ بیان میں فرما رہے تھے, بڑی زبردست انہوں نے کارگزاری سنائی. میں کہیں جا رہا تھا تو کسی نے کہیں بیٹھا ہوا تو کسی نے ان کا کلپ لگا دیا. بڑی زبردست انہوں نے بات بتائی. انہوں نے کسی ملک کا یا کسی شہر کا نام لیا, وہ نام مجھے یاد نہیں ہے. کسی علاقے میں جماعت گئی, تبلیغی جماعت. تو کہتے ہیں کہ اس شہر میں ہمارے کسی جماعت کے ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جماعت کے ساتھی. اب اس جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس کو ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں, پورے شہر گھما لیا, کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہی نہیں مل رہا. یعنی کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر مل نہیں رہا. بڑے پریشان ہو گئے, پھر کہہ رہے ہیں, حیران بھی ہو رہے کہ یہ کیسا, یہاں جب کسی کو اٹیک ہوتا ہے یا کوئی دل کا بیمار ہوتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ اتنا بڑا شہر ہے, اتنی آبادی ہے, تو ہارٹ کا کوئی اسپیشلسٹ ہی نہیں ہے, کیسے یہ لوگ زندہ ہیں؟ یہ مرے کیوں نہیں؟ آدھے تو مر جانے چاہیے, کیونکہ دل کی بیماریاں تو 50% تو میرا خیال ہے ہو گئی ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم نے جب وہاں تحقیق کی تو لوگوں نے بتایا یہاں کوئی پورے شہر میں دل کا مریض ہی نہیں ہے, دل کی بیماری کسی کو ہوتی نہیں ہے, بلڈ پریشر نہیں ہوتا, شوگر نہیں ہوتی, برین ہیمریج نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور دل کی کولیسٹرول لیول سب کا نارمل رہتا ہے, کوئی موٹاپا ہی نہیں ہے, تو یہ بیماریاں ہی نہیں ہیں. ارے کہہ رہے میں نے حیران ہوا کہ کیوں نہیں ہے, یہ کیسے کیا کھاتے ہیں یہ لوگ. پتا چلا کہ پورے شہر میں کوئی بیکری ہے ہی نہیں. نہیں یار میرا خیال ہے بات, جب بیکری نہیں ہے تو اس کا مطلب نہ کیک ہے, نہ پیسٹری ہے, نہ برگر ہے, نہ بن ہے, نہ ڈبل روٹی ہے, سنگل روٹی اور وائٹ آٹا نہیں ہے, چکی کا آٹا کھاتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے کل ان کا کلپ سنا نا, میرا دماغ ایک بیکری والے کی طرف چلا گیا. میرا دماغ کہاں چلا گیا؟ بیکری والے. وہ بیکری ہے, چند بھائی سنبھالتے ہیں, ایک بھائی جوانی میں فوت ہو چکے ہیں ہارٹ اٹیک سے, ان کی ذاتی بیکری ہے, جوانی میں مر گئے وہ بےچارے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جوان بیوی کو بیوہ کر گئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر. اور دوسرے بھائی کو بھی اٹیک ہو چکا ہے بہت کم عمری میں, لیکن وہ بچ گئے, اس لیے کہ انہوں نے کل مجھے سوتے میں سے جگانا تھا. دوپہر آئے, میں سو رہا تھا, ٹک 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 دروازہ بجایا, مجھے غصہ آیا, میں باہر نکلا, میں نے کہا کیا یار, کہہ رہے ہیں یار ضروری کام ہے. یہ وہ بچے ہوئے کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ خیر ان سے بے تکلفی بھی ہے, لیکن جو بچے ہیں تو ہارٹ کے مستقل پیشنٹ بن گئے. اور بچے بھی کیسے, حج کرنے گئے ہوئے تھے, وہاں اٹیک ہو گیا. تو جب حج میں کسی کو اٹیک ہونا تو وہ خوش قسمت ہوتا ہے, سعودی گورنمنٹ بڑا خاندانی قسم کا اس کو آپریشن اپنے خرچے پہ کرا دیتی ہے. تو کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا, یہاں نہیں اٹیک ہوا, وہاں ہو گیا, ورنہ یہاں تو میں مقروض ہو جاتا. تو تو وہاں حاجیوں کا علاج فری ہوتا ہے, تو وہ اٹیک سرجری ہوئی ان کی, لیکن وہ دل بہرحال ایک دفعہ اٹیک ہو گیا, اب وہ ویسا تو نہیں, اور پھر شوگر بھی ہو گئی. تو میں نے ان سے 3-4 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ تو بالکل ینگ ہو, دیکھنے میں بھی لال سرخ صحت مند, آپ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا ان کی بیکری ہے کوئی, تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ اتنی کم عمری میں شوگر بھی ہو گئی اور اٹیک بھی ہو گئی کیوں؟ تو انہوں نے کہا میری بیکری ہے تو میں سارا دن بیٹھ کے کبھی ایک بسکٹ وہاں سے نکال کے کھا لیا, کبھی ایک کیک وہاں سے اٹھا کے کھا لیا, مدہ ذلہ لا لیا, جو ملا کھا لیا, کبھی ایک پیسٹری چکھ لی, تو چکھتے چکھتے بھی کافی ہو گیا. جب انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو ان کے باقی بھائی بھی بیکری میں بیٹھتے ہیں, اگلے سال ان کے دوسرے بھائی کو اٹیک ہوا, انہوں نے پہلے بھائی سے شاید عبرت حاصل, بولو نا بھائی, نہیں کی, کہ ایک بھائی کو پیسٹریاں کھا کے یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو اب دوسرے کو تھوڑا خیال کر لینا چاہیے, یا احتیاط کی ہوگی مگر وہ اتنا پہلے کھا چکے ہوں گے کہ اب اس احتیاط سے بھی فائدہ نہیں ہوا. وہ بےچارے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے اٹیک ہوا, گرے اور آن دا اسپاٹ ان کی موت واقع ہو گئی. تو مجھے حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب کی جب میں بات سن رہا تھا تو مجھے وہ بیکری والے کا قصہ یاد آ رہا تھا. اور ایک اور بھائی ہے, 4 بھائی ہیں, تیسرے کو بھی شاید شوگر ہے, کیونکہ ان کو میں نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے تھے, تھوڑی تھوڑی دیر میں جب گیا نا تو تھوڑی میں جوس پی رہے ہیں بیکری سے, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے یار, میری شوگر لیول بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے تو مجھے ایک قطرہ یعنی ایک گھونٹ پینا پڑتا ہے. تو تیسرے بھی ہیں, چوتھے کا شاید اللہ کرے عافیت سے ہوں, اب تک میں نے بھی خیریت پوچھی نہیں ہے, کافی دن ہو گئے. ٹھیک ہے, تو حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب نے کیا فرمایا, پورے شہر میں کوئی بیکری نہیں ہے. یہ جو ہم بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتے ہیں یہ نقصان دیتا ہے, اور بیکری میں چھنے ہوئے آٹے کا بھی آٹا اندر کا ہوتا ہے, میدا ہوتا ہے, یعنی جب گندم جب کٹائی ہوتی ہے نا تو 4 پروسیس سے گزرتی ہے. وہ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ ہلکا ہلکا اس کا چھلکا اتار دیتے ہیں اور باقی چھلکا رہتا ہے, وہ چکی کا آٹا کہلاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ آٹا چھان کے بالکل اس کا فائبر ختم کر کے وہ سفید آٹا کہلاتا ہے, جو ہوٹلوں میں جس کی روٹی پکتی ہے, نان جس کو کہتے ہیں. اور بیکری میں یہ نہیں ہوتا, بیکری میں اس سے بھی آگے کا پروسیس ہوتا ہے, جو بالکل اندر کا میدا ہے, جو سوائے کولیسٹرول پیدا کرنے کے, چربی پیدا کرنے کے کسی کام کا نہیں, اور پھر اس میں سوڈا ڈال کے اس کو پھلاتے بھی ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے, سوڈا بھی ڈلتا ہے اس میں, پھر وہ سوڈا آپ کے پیٹ میں جاتا ہے, وہ سوڈا بھی ایک, تو وہ ڈبل روٹی بھی ایسا ہی ہے, وہ بھی پھولی ہوئی چیز ہے, انرجی ہے نہیں, پھلا ایسے دیتی ہے, جو آدمی دیکھنے میں ایسے لگو کہ جیسے وہ آرنلڈ کے, آرنلڈ نام ہے اس کا چھوٹے بھائی, لیکن اندر سے کیا ہو گئے, ہوا کے غبارے پھسپھسے بالکل. تو گوروں نے ہم سے عقیقہ نہیں لیا, حالانکہ ہمارا عقیقہ ان کی سالگرہ کے کیک سے 1000 گنا بہتر ہے. ہم اس میں بکرا کاٹتے ہیں, کیا سا بکرے کے نام سے ہی مزہ آیا کہ نہیں آیا, تازہ جو بکرا ہوتا ہے نا اس کا گوشت کیسا مزے کا ہوتا ہے, اسے پکا کے کھائیں آپ اپنے خرچے پہ, بڑا مزہ آئے گا اس میں, یا دمبا کاٹ لیں, یا گائے کا تازہ گوشت کاٹ لیں. تو یہ سب چیزیں شریعت نے کہا ہے کہ بھائی اس سے طاقت بھی آئے گی اور جو ہے کیا نام ہے خوشی بھی ہوگی. اسی طرح اور موقع پر بچوں کا قرآن ختم ہوتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب انہوں نے کیا سورہ بقرہ کا ختم کیا تو لوگوں کو کھانا کھلایا انہوں نے, اور صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے, تو خوشی کے موقع پہ قرآن ختم ہو گیا بچے کا, یہ اسکول میں پاس ہو گیا ہے, 6 نمبر آ گئے ہیں. تو ایسے مواقع پہ آپ خوشی مناتے رہیں, مناتے رہیں, مناتے رہیں, کوئی اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اور یہ چیزیں کریں گے تو شاید گورے بھی ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں. تو لیکن جو ہم کیا کر رہے ہیں, الٹے الٹے کام کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی دین پہ چلتا ہے نا تو یہ آپ جتنے مرضی دلائل دینا رشتے داروں کو, ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گے, یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے. سمجھ میں تو ساری چیزیں آخرت میں آئیں گی, دنیا میں یا تو پولیس سمجھا سکتی ہے یا دلائل سے آپ سمجھا سکتے ہیں. پولیس آپ کے پاس ہے نہیں اور دلائل وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. انبیاء نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کیا کرو, تم کوئی قحط زدہ لوگ نہیں ہو, کیوں کمی کر کے بیچ رہے ہو. دلائل سے بات سمجھائی نا انہوں نے کہ بھئی تو کوئی تمہیں دھوکہ دے تو برا لگے گا نا, تو دوسروں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہو, اور اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو حرام کیوں کما رہے ہو. تو کتنی زبردست دلیل تھی. قوم نے جواب میں کیا کہا, ما نفقہ کثیرا مما تقول, اے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ بتاؤ اس میں کوئی ایسی بات تھی جو سمجھ میں نہ آئے؟ پھر بھی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر سمجھ گئے تو ہمارا جو پروفٹ مارجن ہے نا پروفٹ کا, وہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. تو جب کم کرنا ہی نہیں ہے تو جو مرضی دلائل دے دو. پھر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسائے, سب سمجھ میں آ گیا. تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنے سے پہلے پہلے سمجھ جائے. صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو عذاب کا کوڑا برسنے والا تھا اور سمجھ گئی, اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. اللہ فرماتے ہیں کہ باقی کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں ہے, جب کوڑا برسنے لگا ہے نا تو بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئی, جب برسا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. قوم عاد پر جب عذاب تو اللہ نے بات, تو نبی نے کہا کہ یہ بادل ہیں ان سے پتھر برسیں گے, اور ریحن فیہا عذاب علیم, اس سے پہلے ہوا چلے گی جو دردناک عذاب بنے گی تمہارے لیے. بتا دیا تو وہ قوم دیکھ کے کیا کہہ رہی ہے؟ بل ہوا ھذا عارض ممطرنا, یہ وہ بادل ہے جو بارش برسائے گا, یہ عذاب والا بادل نہیں ہے. دیکھ رہے تھے حالانکہ پیغمبر نے جو پیشگوئی کی ہے کہ بادل آئیں گے اور یہ ہوگا, سب کچھ ہو رہا ہے, تو سمجھ میں نہیں آیا. اور پھر ایسا ہوا, اللہ نے 7 دن 8 راتیں اور 8 دن جو طوفان بھیجا ہے, ایسے وہ تباہ ہوئے ہیں جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے ہلاک ہو گئے. لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہ جب ان پر اس طرح کا عذاب آنے لگا تو انہوں نے تاویل نہیں کی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے یہ تو کچھ, بلکہ وہ تھوڑا سا ڈر گئے. انہوں نے کہا یہ جو یونس علیہ السلام علاقہ چھوڑ کے گئے ہیں, یقیناً یہ اس کی علامت ہے کہ ہم پہ کیا آ رہا ہے؟ عذاب آ رہا ہے, یہ بادل ہے, یہ بارش نہیں برسائے گا, عذاب دے گا. تو وہ ساری قوم گڑ گڑانے لگی, اور اللہ کی رحمت کی اللہ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا. لیکن جب اللہ کا عذاب برسنا شروع ہوتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. تو بھائی عقل مند کون ہے جو عذاب دیکھنے سے پہلے پہلے سدھر جائے اور اپنے دین پہ فخر کرے. فخر کا یہ مطلب نہیں کہ اترانا شروع کر دے, فخر کا مطلب یہ ہے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. میں نے دیکھا ہے کہ سفر میں ٹرین میں بعض لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, یار یہ تو بہت ہی ملا ٹائپ کا آدمی ہے, تو شرمانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, کھڑے ہو کے پڑھو. بولے ہم لوگ ہیں, ہم لوگ پڑھ کرتے ہیں یہ کام. جہاز میں لوگوں کو شرم آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے. جہاز میں اگر آپ کہیں گے نماز پڑھ لی تو لوگ کیا بولیں گے, یار یہ تو بہت ہی زیادہ کوئی تبلیغی معلوم ہوتا ہے, یہ تو کوئی چلا 4 مہینے لگے ہوئے, یا کوئی مولوی معلوم ہوتا ہے. تو کیا ہوگیا اگر لوگوں نے آپ کو مولوی کہہ دیا؟ کیا خیال ہے بھائی کیا ہو گیا؟ ایسا چڑھتے ہیں مولوی کے لفظ سے, کوئی ملا نہ کہہ دے, کوئی مولوی نہ کہہ دے, شلوار ٹخنے سے اوپر نہیں رکھتے. بھی میں نے جمعے کا بیان کیا نا, لوگ کیا بولیں گے؟ بولنے دے بھائی, اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے انسان کو اپنے صحیح ہونے پر کہ بھائی یہ ہے تو سب کے سامنے. اگر میں آپ کو واقعات سناؤں نا جن لوگوں میں کانفیڈینس ہے تو کیسے زندگی گزارتے ہیں, پھر عزت بھی انہی کی ہوتی ہے. اور جو ایسے دبا دبا رہتا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا, جو بھی چیز نہ ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی ہوگی اس کی عزت نہیں ہوگی. یاد رکھو, یا تو آدمی ہو پورا یا پورا عورت ہو, بےچارے جو مخنث ہیں وہ, ان کی کیا عزت ہوتی ہے معاشرے میں؟ ان کو تو چلو اللہ نے بنا دیا نا, لیکن آپ کو تو اللہ نے نہیں بنایا. تو آپ یا تو ادھر ہو جاؤ, یا دیندار بن جاؤ, یا ادھر ہو جاؤ. اور اگر دیندار بنے ہو تو آپ بولو ہے بھائی یہ داڑھی رکھتے ہیں الحمدللہ. بہت سے داڑھی والوں کو میں نے دیکھا ہے کتراتے رہتے شرم کی وجہ سے. بھائی تمیز سے رکھ لو, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ایک مٹھی ہے یا نہیں ہے. پھر ہر تھوڑے دن کے بعد چھوٹی کر دیں گے کہ یار میں دیکھنے میں کہیں زیادہ ملا تو نہیں لگ رہا. اب پھر نہیں نہیں بھائی صحیح ہے, پھر تھوڑی سی بڑھا لیں گے. پھر چھوڑو, کیا جب لوگوں سے کیا لینا ہے آپ نے؟ لوگوں کی تعریفوں کی جو پرواہ کرتا ہے. ایک آپ کو ملفوظ سناتا ہوں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بادشاہ بنے تھے تو انہوں نے خلیفہ بنے جب تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں لیکن مختصر ہو, مختصر اس لیے تاکہ وہ پلے باندھ لوں میں اپنی وہ نصیحت. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں, میں حکومت میرے ہاتھ میں, میں یہاں کا علاقے کا گورنر ہوں, بادشاہ ہوں, کوئی نصیحت کریں لیکن کیا ہو؟ مختصر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحت لکھ کے بھیجی کہ جو آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. کچھ وقت کے بعد اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے, لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے, لوگ بھی کبھی خوش نہیں رہتے. اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے اور لوگوں کی پرواہ نہ کرے تو اللہ لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے. اور ایسا ہوتا ہے, آپ پبلک کو خوش کر کے دیکھو تو صحیح, قیامت آ جائے گی مگر پبلک خوش نہیں ہوگی. کچھ بھی کر لو, ذرا سا دائیں بائیں ہو گئے نا. ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں, تجربہ کر کے دیکھیں. آپ کسی محلے کے کسی فقیر کو نا پیسے دیں, 500 روپے پکڑا دیں, خوش ہو جائے گا, واہ 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 واہ, خود سے پکڑا ہے مانگے بغیر دے دیں. اگلے مہینے آپ پھر اس کو 500 روپے دے دیں, وہ بڑی تعریف کرے گا, یار یہ بڑا ٹائٹ آدمی, ہر جگہ آپ کی گن گائے گا, یار سیٹھ تو ایسے ہوتے ہیں لوگ, آپ جو کام بولیں گے فٹافٹ کر دے گا. پھر تیسرے مہینے پھر دے دیں 500 روپے, یہ لے بھائی. چوتھے مہینے نہ دیں آپ, جب بھی آپ گزریں گے نا یوں یوں کر کے آپ کو دیکھے گا. شروع میں دیکھے گا یار تھوڑا سا, یار ایک آدھ مہینے شاید صبر کرے, تیسرے مہینے آپ کی برائیاں کرنا شروع کر دے گا. وہ تجربہ کر کے دیکھ لیں, بولے یار یہ بندہ ہی صحیح نہیں ہے, کنجوس آدمی ہے, اس کو غریبوں کا خیال ہی نہیں. وہ بھائی وہ جو اس نے تجھے دیے ہیں 500, وہ بھی تو ویسے ہی دے دیا نا, احسان کیا نا, وہ تو مستحق تھوڑی تھا اس کا, احسان کیا ہے. آپ کسی پہ احسان کریں, جب احسان بند کریں گے وہ آپ, اور جب تک نہیں کیا نا کچھ بھی, تو نہ آپ کو سخی کہے گا نہ کنجوس کہے گا. یہ انسانوں کی فطرت ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا, ان الانسان لکفور, انسان بڑا ناشکر ہے. الا ماشاءاللہ چند لوگ ہوتے ہیں جو احسان فراموش نہیں ہوتے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد نے اپنی جائیداد زندگی میں تقسیم کر دی تھی, اور سب بیٹوں کو جائیداد برابر برابر, بیٹے بیٹیوں کو زندگی میں جب آپ جائیداد دیں گے تو بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر دینا ضروری ہے, یاد رکھو. لوگ کیا کرتے ہیں, بیٹی کو آدھا دے دیتے ہیں اور بیٹے کو دوگنا دے دیتے ہیں, یہ غلط ہے. آپ جب تک زندہ ہیں تو آپ کے لیے اپنے اولاد میں فرق کرنا جائز, بول لو بھائی, نہیں ہے. بیٹی بھی آپ کی اتنی اولاد ہے, بیٹا بھی اتنا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کیسے, میں نے کہا بھائی کیا کبھی ایسا ہوا کہ بیٹے کو 2 روٹیاں کھلا رہے ہو اور بیٹی کو 1 روٹی کھلا رہے ہو؟ ہاں ضرورت کی بنیاد پہ کمی بیشی کر سکتے ہیں. بیٹا غریب زیادہ ہے تو اس کو دے دیا, یہ بیٹی زیادہ غریب ہے تو پھر بیٹی کو دے دیا, یا اس کو خدا نخواستہ طلاق ہوئی ہوئی ہے اس کا کوئی تو اس کو زیادہ دے دیا. تو اس میں لڑکا لڑکی کی بنیاد پہ نہیں, ضرورت کی بنیاد پہ فرق کیا جا سکتا ہے. لیکن لوگ زندگی میں جب جائیداد تقسیم کرتے ہیں تو وراثت کے حساب سے شروع کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے. وراثت جب آپ مریں گے تو ہوگی, وہ اللہ کی طرف سے ہوگی, پھر اللہ کا لگا بندہ قانون ہے, اس کی حکمتیں ہیں کہ لڑکے کو دگنا اور لڑکی کو آدھا. لیکن باپ کو یہ فرق کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. جب آپ مر گئے تو پھر تو آپ کا نہیں رہا نا, وہ تو پھر اللہ نے وارثوں کو دے دیا. لیکن جب تک آپ کا ہے تو آپ اپنی اختیار سے اپنی اولاد میں تفریق نہیں کر سکتے. اور بیٹا اور بیٹی میں فرق کرنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے. تو ہمارے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کے والد نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد تقسیم کر دی تاکہ وراثت کا کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو. 80 سال ان کی عمر تھی, کیونکہ وہ پیسٹریاں نہیں کھاتے تھے, چاکلیٹیں نہیں کھاتے تھے, پکوڑے سموسے کا معمول نہیں تھا, قدرتی نیچرل غذائیں کھایا کرتے تھے. تو 80 سال میں ان کو ایک اور شادی کا خیال پیدا ہو گیا, انہوں نے ایک اور شادی کر لی. شادی کی ہے تو چونکہ وہ پیسٹریاں نہیں کھاتے تھے, چونکہ وہ چاکلیٹیں نہیں کھاتے تھے, چونکہ وہ برگر نہیں کھاتے تھے, ڈبل روٹی نہیں کھاتے تھے, پاپے نہیں کھاتے تھے, جیم نہیں کھاتے تھے, جو قدرتی چیزیں ہیں وہ کھاتے تھے, اس لیے ان کو اللہ نے اولاد بھی دے دی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ, اس لیے ان کے کیا پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہو گیا 80 سال کی عمر میں. تو جب ان کے بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ وراثت تو میں بانٹ کے ختم کر چکا ہوں, تو یہ بچے کے پاس تو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو انہوں نے سارے بچوں کو بلایا اور ان سے کہا بھائی کہ تم لوگوں کو میں نے دے کے ہینڈ اوور بھی کر دیا, قبضہ بھی دے دیا, مالک بنا دیا, اگر تم لوگ اپنی خوشی سے اپنی اختیار سے مجھے واپس کرنا کر دو بڑی اچھی بات ہوگی. اب تو تم اس کے مالک ہو, میں زبردستی تو نہیں کر سکتا, اگر تم اپنی خوشی سے واپس کر دو. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ سب بیٹوں نے دے دیے خوشی خوشی. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا مال ہمیں دے دو, مجھے یہ لفظ سنتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یوں نہ کہیں یہ آپ کا ہے, ہمارا ہے ہی نہیں. نہیں یاری میرے خالے بات, یہ ہمارا کہاں, ہم نے تھوڑی کمایا, یہ آپ نے ہمیں گفٹ دے دیا. ساری زندگی ہمیں پالا بھی, جوان بھی کیا, پڑھایا لکھایا بھی, سب کچھ, اور پھر آخر میں اتنا احسان کیا ہمارے اوپر کی اتنی بڑی جائیداد ہمارے نام کر دی. تو اب آپ اگر واپس مانگ رہے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال ہمیں دے دو, یہ آپ ہی کا ہے, ہمارا ہے ہی نہیں. مجھے یعنی حضرت فرماتے تھے ہمیں شرم آ رہی تھی کہ والد صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. والد صاحب کو تو چاہیے بولے بھائی لا بھائی, لیکن لگ رہا شاباش چل واپس کر. یہ اسٹائل ہونا چاہیے نا باپ کا, ابے تجھے میں نے جو وہ گاڑی لے کے دی واپس, اچھا ادھر چل دو چبڑ لگا بھاگ یہاں سے. اب وہ بیٹا کر ابا آپ نے مجھے دیو, تیرے باپ نے کمائی تھی یہ. باپ نے تو کمائی ہے, لیکن یہاں جو ہم جب اردو محاورے میں کہتے ہیں نا تیرے باپ کا مال ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے اپنے پیسوں سے کمائی ہے, یہ تو میں نے دیا ہے نا تجھے. تو دیکھو یہ کون تھے شکر گزار, یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تھوڑی ہے کچھ, ابا نے کما کے گریبی میں ہمیں دے دیا, تو واپس لے لیں تو اس میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لے لیں بھائی, ہمارا تھا ہی نہیں, ہمیں تو بیٹھے بیٹھے فری پوکٹ میں ایک چیز مل گئی, واپس لے لیں. پھوکٹ کا لفظ مناسب نہیں ہے, لیکن مزہ پھوکٹ میں ہی آتا ہے. تو لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل کیا ہو رہا ہے, آج کل کی اولاد ہوتی ابا اگر اس کو پلاٹ دے دیتے, بیٹا یہ گلشن اقبال کا 1000 گز کا بنگلہ تمہارا ہے, تارک روڈ کی دکان غفار کی ہے, اور وہ جو ہے نا ڈیفنس کا مال وہ کس کا ہے, وہ سلیم کا ہے, چابیاں بھی پکڑا دیتے اس کی اور کاغذات بھی دیتے, پھر واپس مانگ کے تو دیکھیں. اگر وہ واپس مانگتے تو اولاد کیا کہتی, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے بیان میں نہ بیٹھا کرو, یہ شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں, بچہ پیدا ہو گیا ٹینشن ٹینشن میں ہمیں ڈال دی. ان کی تو وائف کا انتقال ہو چکا تھا پہلی وائف کا, پھر دوسری شادی کی انہوں نے, اور واقعتاً اولاد اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کو نکاح نہیں کرنے دیتے اسی جائیداد کے خوف سے, یہ ہے نالائق. بیوی مر گئی ہے تو بےچارے کی تنہائی دور کرو نا, لیکن کیوں نہیں کرنے دیتے, ہونا تو چاہیے جس باپ نے ہمیں کھلایا پلایا جوان کر دیا, بس ابا سے خود پوچھیں, ابا آپ کو یہی تنہائی والی زندگی چاہیے یا ہم آپ کا نکاح کرا دیں, آپ کا ہم اپنے خرچے پہ کرائیں گے, ہم آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈیں گے. لیکن یہ نالائق اولاد کیا کرتی ہے, وراثت کہیں وہاں نہ چلیے, وراثت کو اپنا مال سمجھ رہی ہے, حالانکہ یہ تمہارا نہیں ہے, یہ تمہارے باپ نے کمایا ہے, یہ ساری محنت اس کی ہے. وہ تو مرنے کے بعد شریعت کہتی ہے اب چونکہ کوئی مالک رہا نہیں ہے اس کا, تو ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے شریعت کیا کہتی ہے, بھائی اولاد میں تقسیم کر دی جائے, جب تک زندہ ہے تو کسی کا نہیں ہے, وہ اس باپ کا ہے. وہ کتنی نالائقی کی بات ہے, یہ انسان کیا ہے, لکفور. قرآن کہہ رہے ہیں انسان کی طبیعت کیا ہے عام طور پر, کیا ناشکرا, اور کفور تھوڑے ناشکرے کو نہیں کہتے, کفور کہتے ہیں بہت بڑا ناشکرا. قرآن میں انسان کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے, ایک لکفور ایک لکنود. سورہ عادیات میں کیا ہے, ان الانسان لربہ لکنود. کنود اور کفور میں کیا فرق ہے, کفور کہتے ہیں ناشکری کرنے والا بس, اور کنود کہتے ہیں کہ مصیبتوں کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے. اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو وہ تو یاد رہے گا, فلاں موقع پہ اللہ نے یوں کیا تھا میرے ساتھ, فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا, فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا, اور جو نعمتیں ہیں وہ بھول جائے. اسی طرح آپ اپنے باپ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی آپ کو, وہ تو یاد ہے آپ کو, ابا نے میرے ساتھ یہ بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا, یہ بھی نہیں کیا تھا, یہ بھی نہیں کیا تھا, اور ابا کی طرف سے جو آپ کو سہولتیں ملی ہیں وہ آپ بھول جاتے ہیں. ابا کی طرف سے آپ کو نسب ملا, نام ملا, آپ کو لوگ کہتے ہیں آپ پٹھان ہو, آپ پنجابی ہو, آپ سرائیکی ہو, آپ بلوچ ہو, آپ سندھی ہو. کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے والد یہ تھے. اگر آپ کے ابا ہی نہ ہوتے یا ابا ڈی ڈی سینٹر میں پھینک کے آ جاتے تو کوئی قوم ہوتی آپ کی, کوئی پہچان ہی نہ ہوتی. نسب ملا, ایمان ملا باپ سے, کلمہ ملا, باپ مسلمان ہوتا ہے تو بیٹا کیا کہلاتا ہے, مسلم. اور ایسا ایمان ملتا ہے کہ جس کا باپ مسلمان ہے اس کے بیٹے کو غیر مسلم ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر باپ غیر مسلم تھا بچہ بھی غیر مسلم ہے تو شریعت اس پہ زبردستی نہیں کرتی کہ تم لازمی اسلام قبول کرو. جی کہتی ہے تمہاری مرضی اسلام قبول کرو ٹھیک ہے نہیں کرو تمہاری مرضی. لیکن اگر باپ مسلمان تھا بچہ بالغ ہونے کے بعد کہتا ہے میں اسلام نہیں میں نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تو اسلام کا حکم کیا ہے؟ اسلام حکومت سے کہتی ہے اس کی گردن اڑا دو. حکومت سے آپ خود نہ اڑائیں. حکومت سے کیا کہتا ہے اسلام؟ بولو بھائی کہ جس کا باپ مسلمان ہے اس کا بیٹا نان مسلم نہیں ہو سکتا. اسلام کہتے ہیں اس کی گردن اڑا دو. حکومت کو کہتے ہیں آپ نہ اڑائیں پھر آپ کی بھی اڑ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو کیوں؟ اس لیے کہ جب تمہارا باپ مسلمان ہے تمہیں اسلام کیسے سمجھ میں نہیں آیا؟ تمہیں تو نیچرل یعنی فطری محبت ہے اسلام سے تمہیں تو, اور اسلام کی خوبیاں تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. میرے پاس یورپ سے امریکہ سے فون آتے ہیں کہ ہم نے کرسچن لڑکی سے شادی کی ہوئی ہے. لوگوں کے آج کل بہت ہوتے ہیں کرسچن, مسلم لڑکا ہوتا ہے کرسچن سے شادی کر لیتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ یہ اس سے اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا لو کہ بچہ مسلم ہوگا, بچے کو چرچ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. کیونکہ بہت سے کیسز ایسے آ گئے ہیں کہ نن مسلم لڑکی سے شادی کی اور وہ بچہ بڑا ہوا تو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اپنے ساتھ چرچ لے کے جا رہی ہے. اور بچوں کو چرچ میں ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ بچے بھی شوق سے چرچ جا رہے ہیں. اب پریشان ہوتے ہیں لوگ, یار یہ ہمارا بچہ تو چرچ جا رہا ہے کیا کریں. میں نے کہا اگر اسلامی حکومت ہوتی تو بچوں کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی, بالغ ہونے کے بعد بھی اگر بچہ چرچ جاتا تو اسلامی حکومت کو کیا حکم ہے؟ سر قلم کر دو. اتنا سینسیٹیو ہے اسلام. تم باپ جب مسلمان ہے تو ایسا اسلام ملتا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا. تو اتنا پکا ڈھکا اسلام آپ کو کہاں سے ملا؟ باپ سے ملا. تو باپ کی یہ خوبیاں ہیں. لیکن لکنوت جو اولاد نافرمان ہوگی کنود ہوگی وہ کیا کرے گی؟ ابا کی طرف سے جو ٹینشن ملی وہ تو یاد رکھے گی, اور ابا کی طرف سے جو آپ کو جو بینیفٹس حاصل ہوئے, جو آپ کو ابا کی طرف سے فائدے ہوئے, وہ سارے کیا ہو جاتی ہے؟ بھول جاتی ہے. تو انسان کو اللہ نے کنود بھی کہا کفور بھی کہا. تو یہ انسان کی طبیعت ہے. میں کیا بات کر رہا تھا, یہ کہاں چلی گئی ہے؟ سالگرہ کی تو بات تھی, یہ کدھر سے کدھر آ گئی یار یہ. ہاں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا, اپنا سارا ساری جائیداد کس کو؟ کبھی آپ کی ہے. لیکن اولاد ایسا کرتی نہیں ہے. وہ جائیداد اگر ابا دے دیں تو واپس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ابا لے لیں ان سے. اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ابھی ابا نے دی نہیں ہے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بھی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس. بوڑھا آدمی آیا کہہ رہا ہے میری اولاد مجھے چین سے جینے نہیں دے رہی, مجھے کہہ رہی ہمارا حق دو ہمارا حق دو. تو میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں؟ کہتا ہوں ان کو کان سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دو, تمہارا حق ہے ہی نہیں. بولو یہ میرا ہے, میں نے کمایا بھائی, تمہارا تھوڑی ہے. حدیث میں آتا ہے انتا و مالوکا لی ابی کا, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یہ حدیث ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں کہ تیرا باپ بھی اور اس کا مال بھی تیرا ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. ایسی کوئی حدیث نہیں کہ تیرے باپ کا مال سارا کس کا ہے؟ تیرا ہے. ایسی حدیث ہے کہ تیرا مال کس کا ہے؟ ویسے تو انسان کا مال اپنا ہی ہوتا ہے, باپ کا نہیں ہوتا, لیکن ترغیب ہے کہ ایسے سمجھو جیسے کس کا ہے. ابا کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, لیکن اباؤں کا بھی تھوڑا فرض بنتا ہے کہ ایسا نہیں بےچارے کو کنگال کر دیں کہ وہ حدیث سن سن کے بےچارا بیٹھا رہے اور کچھ کر بھی نہ سکے. جی تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک ترغیب دی ہے اولاد کو, اخلاق سکھائے ہیں. اصل میں تو شریعت میں یہی ہے کہ باپ بیٹے کے مال کو بغیر اجازت کے بلا ضرورت, اس نے ضرورت ہو تو پھر تو لے سکتا ہے, بلا ضرورت زبردستی نہیں لے سکتا, گنہگار ہوگا اگر زبردستی کرے گا. لیکن شریعت نے اولاد کو کیا ترغیب دی ہے کہ یہ نوبت ہی نہ آنے دو کہ باپ کو مانگنا پڑے, پہلے اس کو اتنا اس کے ساتھ تعاون کر دیا کرو, یوں سمجھو گویا اسی کا ہے. تو یہ شکر گزار لوگ ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں جو اصل بات مجھے یاد آئی, کہ آپ اگر پبلک کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو پبلک کبھی بھی خوش نہیں ہوگی. پبلک کو جتنا خوش کرو گے نا, فقیر کو دیکھ لو 500 روپے دے کے, تو تھوڑے دنوں میں وہ آپ کے وہی آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا بار بار مانگ مانگ کے. میرے تو تجربے ہیں, کسی کو دے دیا تو وہ پھر تھوڑے دن کے بعد یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, ایسے کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر میری عادت ہے جب وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہے پھر میں نہیں دیتا, دیکھتا رہے بھائی تو جب تیری آنکھیں ٹھیک ہوں گی تو پھر انشاءاللہ ہم تجھے دوبارہ دینا شروع کر دیں گے. یہ فطرت بھی ہے انسان کی. ایک دکان والے سے میں نے سودا لینا شروع کیا تو وہ جب بھی میں گزروں تو مجھے آواز دے, ادھر آؤ یار کچھ لے لو یار کچھ. بھائی ہمیں جب لینا ہوگا لے لیں گے ہم آپ سے, کیوں بلا رہے ہو بار بار؟ میں نے لینا ہی چھوڑ دیا. میں نے لالچی آدمی کے پاس تو انسان کو جانا ہی نہیں چاہیے. پہلے تمہاری طبیعت میں استغنا تھا, ہم ساری چیزیں تم سے خریدتے تھے, اب تو میں دیکھ لیا کہ تم گزرتے ہوئے بندے کو بلا بلا کے تنگ کر رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے تمہاری طبیعت میں لالچ ہے. کیوں لالچی آدمی کے ساتھ؟ جس کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے, لوگوں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے. تو خیر, تو اس لیے اپنی دینداری پہ, اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس پہ احساس کمتری کا شکار بولو بھائی نہ ہوا. ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی بعض لوگ, ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتے ہیں. تو چلو ٹھیک ہے, آپ ٹوپی کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے, آپ کسی ایسی محفل میں گئے جہاں آپ کو شرم آ رہی ہے, تو چلو اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کو شرم آ رہی ہے, کسی کو کانفیڈینس ہے نہیں آ رہی, لیکن مسجد میں تو شرم نہیں آنی چاہیے نا کم از کم. میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی ٹوپیاں نہیں ہیں تو وہ شرم کی وجہ سے, وہ ویسے ہی بےچاروں نے نہیں پہنی ہوں گی, آپ کی ٹوپی نہیں ہے ویسے ہی نہیں پہنی ہوگی, کوئی توہین مقصد نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کو ٹوپی پہنتے ہوئے مسجد میں بھی شرم آتی ہے کہ یار وہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا بولے گا, یار یہ تو ٹوپی بھی پہنتا ہے, یہ تو یہ عجیب سا مسلمان ہے, یہ تو بولڈ ہے ہی نہیں, یہ تو ایڈوانس آدمی نہیں ہے. دیکھو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کتنی بڑی بڑی مجلسوں میں جاتے ہیں, اسی شلوار قمیض میں جاتے ہیں جو وہ یہاں پہنتے ہیں. جب آپ کے پاس علمی صلاحیت ہو, آپ کے پاس طاقت ہو, کوئی کچھ آتا ہو آپ کو, تو لوگ آپ کے پجامے اور کرتوں کو نہیں دیکھتے, اور جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ سوٹ اور ٹائیوں کے ذریعے ہی اپنا بھرم ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن سوٹ ٹائی والا جب الٹی الٹی باتیں کرتا ہے جاہلوں والی, تو وہ پکڑا جاتا ہے جلدی, کیونکہ لوگ اس سے کچھ اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے. تو کپڑے اچھے ہونے چاہیے, مگر اتنا زیادہ, ایک صاحب تھے نوجوان تھے, ان کی داڑھی سر پہ ٹوپی بھی, ڈیفنس میں رہتے تھے وہ, بالکل ینگ لڑکا تھا وہ, انہوں نے اپنی کارگزاری مجھے خود سنائی. تو کہتے ہیں کہ میں شلوار قمیض اور ٹوپی اور داڑھی میرا یہ جو میرا لباس تھا, تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ تم امریکہ چلے جاؤ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپلائی کرتا ہوں. کہہ رہے ہیں کئی لوگوں نے ان سے کہا کہ یار تمہارا حلیہ ایسا ہے تمہیں ویزا نہیں ملے گا, کیونکہ تم شکل سے کیا لگتے ہو, جاہل لگتے ہو, مولوی لگتے ہو. یعنی جاہل کا مطلب مولوی لگتے ہو, وہ جاہل سے وہ والا جاہل مراد نہیں کہ کچھ نہ آتا ہو, آتا تو ان کو بہت کچھ تھا, حالانکہ وہ بےچارے اچھی صاف ستھری ٹوپی پہن رہے ہیں, کرتا شلوار بھی بڑا اچھا ان کا, واسکٹ بھی اس کے اوپر پہنی ہوئی اور بڑا اچھا, لیکن انہوں نے کہا ایسی کی تیسی. انہوں نے کیا کیا, اپنی جو جتنی بھی معلومات تھیں اپنے بارے میں وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیج دی کہ آپ لوگ مجھے بلائیں, آپ لوگ مجھے انوائٹ کریں, میری یہ تعلیم ہے. تعلیم میں بہت آگے تھے وہ, بہت زبردست ایجوکیشن تھی ان کے پاس, جہاں جاتے تھے ٹاپ کرتے تھے. کئی یونیورسٹیوں نے ان کو بلایا ہے, کئی یونیورسٹیوں نے, ایک نے نہیں, ایسے ٹھک کر کے ویزا لگا ہے ان کا. ٹھیک ہے, یونیورسٹیوں کا اتنا زیادہ ایسا کوالیفائڈ آدمی تو جس یونیورسٹی میں پڑھے گا اس یونیورسٹی کے لیے عزت کی بات ہے. تو اپنے آپ میں یہ صلاحیت پیدا کر دینا کہ آپ ٹوپی اور پجامے کے باوجود لوگوں کو پجامہ نہیں پہنا کریں, پجامہ تو مثال دے رہا ہوں, کہ آپ اپنے ہی لباس میں لوگوں کو پسند آئے. کتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہم نے دیکھے ہیں, سادہ لباس ہوتا ہے لیکن کتنی ان کی دنیا میں مانگ ہے ان کی. ابھی کیا ہوا ہے کہ ایک کیس آیا ہمارے پاس, مجھے یہیں کسی شخص نے بتایا کہ دبئی میں کسی نے آفر کی, کسی کمپنی کی طرف سے نا کوئی جاب کی آفر تھی, ایچ آر مینیجر. تو یہ لڑکا پہنچ گیا, اس کی داڑھی تھی, داڑھی بھی بےچاری کی چھوٹ بال ہی تھوڑے سے نکلے ہوئے تھے, تو انٹرویو میں کامیاب ہو گیا, لیکن اس بیس پر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ آپ پر یہ داڑھی جچ نہیں رہی ہے, دو چار بال ہیں ہلکے پھلکے سے, یہ جو آپ کا حلیہ ہے نا اس کو چینج کرو آپ. اس نے کہا یہ حلیہ چینج نہیں کروں گا, تمہیں کام سے مطلب ہے, میرے حلیہ سے مطلب ہے. یا تو کوئی گواروں والا حلیہ ہو اس کا, خدا نخواستہ کوئی دھوتی یا جو ہے نا وہ دھوتی بنیان میں چلا گیا ہو, ایسا بھی نہیں ہے. تو صرف دھوتی سے میں اس لیے کہا کہ صرف دھوتی بھی بری نہیں ہے, بعض قوموں کا ڈریس ہی دھوتی ہے, تو اس لیے اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے طلاق, لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہے, اس کا رواج ہے. تو لیکن دھوتی کے ساتھ بنیان بہرحال یہ پھر زیادہ وہ تھوڑا سا زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ اس کمپنی کا جو مالک تھا نا وہ گورا تھا. اس کو تو انٹرویو میں فیل کر دیا, اس نے کہا میں نہیں چینج کر سکتا بھائی, میں داڑھی تو کاٹ ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور میں یہ کرتا شلوار بھی نہیں چینج کر سکتا, اسی کرتے شلوار میں اگر قبول ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے موقع پہ میں نوجوان آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر کرتا شلوار رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کو چینج کر دو, کیوں ہر آدمی میں ایک جیسا توکل نہیں ہوتا. پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے, بہتر نہیں مگر جائز ہے. تو اب جاب کی وجہ سے اتنا زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں, جو حلال حرام ہے نا موٹی موٹی چیزیں ان پہ تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, لیکن چلو پینٹ پہن لیے جاب کے تقاضے ہیں تو, کیونکہ پھر بعض دفعہ آزمائش آتی ہے تو پھر حرام میں بھی پڑ جاتا ہے آدمی, حرام میں بھی پڑ جاتا ہے. تو جو گنجائش ہے, لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا تھا آپ ٹائی لگا کے آئیں گے تو ہم آپ کو جاب دیں گے, اب یہ کہہ رہے نہیں میں ٹائی نہیں پہنوں گا گھر بیٹھا ہوا ہے. پھر جو گلے میں توک بنتا ہے نا اس کے گھر والوں کی طرف سے بچوں کی طرف سے آزمائش, تو ٹائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اگر آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ ہے تو چلے جاؤ. ہاں وہ کہیں کہ ہم آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے, یا آپ کو داڑھی کاٹنا پڑے گی, یہ پھر یا آپ کو شراب تقسیم کرنی پڑے گی, یہ پھر غلط ہے. لیکن خیر ان میں ذرا زیادہ ہی کچھ تھا مسالہ, جون پور کے قاضی بنے ہوئے تھے وہ, مسالہ زیادہ لگ گیا تھا تو وہ آ گئے واپس. تو جو جس اس کمپنی کا جو مالک تھا نا گورا, اس نے جب ان کے ڈاکومینٹس دیکھے تو اس نے کہا یہ تو بہت زیادہ کوالیفائڈ بندہ ہے, بہت ہی ذہین آدمی ہے. انٹرویو لینے والا تھا پاکستانی, جس نے ریجیکٹ کیا تھا پاکستانی کو, کس کی وجہ سے؟ شلوار قمیض اور داڑھی کی وجہ سے اور ٹوپی کی وجہ سے. تو گورے نے اس کو بلایا کہ تم نے اس کو کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ اس کی داڑھی تھی اور یہ حلیہ ہمارے حساب سے یہ میچنگ ہماری کمپنی سے میچ نہیں کر رہا یہ حلیہ, تو ہم نے کوئی تعویذ کے لیے تھوڑی یعنی اس نے تو نہیں کہا, لیکن اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور میری بھی خدا نخواستہ وہی سوچ ہوتی تو میں کہتا ہوں ہم نے کوئی دم درود کے لیے تھوڑی بندہ بلایا ہوا ہے, یہاں کوئی قرآن خوانی کروانی ہم نے یا کوئی سویم کل شریف پڑھوانے, کل شریف کے لیے ٹھیک ہے بھائی ٹوپی ہو اور اور اس میں یہ سارا حساب کتاب ہو. تو اس گورے نے وہ کراچی آیا ہے, اس کو ہوٹل بلایا, اس کو کہا کہ کال کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور اس کو بلا کے یہاں کراچی آ کے ہوٹل میں اس کو کہا کہ آپ سلیکٹ ہیں. پھر کہا کہ مجھے آپ کے ٹوپی پجامے سے کوئی واسطہ نہیں ہے, مجھے تو یہ تعلیم چاہیے, مجھے کمپنی کے لیے اگر آپ اچھا کام کر سکتے ہیں میری بلا سے آپ دھوتی پہن کے آئے. ٹھیک ہے نا, گورے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار ہمیں کام پہلے ہے, باقی یہ کرتے شلوار اور یہ چیزیں دوسرے نمبر کی چیز ہے نا یہ. اور ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو, اسلام آباد میں ایک جاب کی آفر آئی تھی, یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, اس میں بھی گورا بیٹھا ہوا تھا, اسلام آباد میں تھا یا یو کے میں کہیں باہر کا واقعہ, اسلام آباد کا نہیں باہر کا واقعہ یہ, یو کے میں یا امریکہ میں. تو جب جاب کی آفر آئی ہے تو لڑکا گیا تو اس کی داڑھی بھی تھی, اس سے پوچھا گورے نے کہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا ہمارے مذہب کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. اس نے کہا یار ہماری کمپنی میں داڑھی نہیں چلے گی, تو اب کل تک تمہارے پاس موقع ہے, تم داڑھی کاٹ کے کل آ جاؤ تو رکھ لیں گے, یا نظر ثانی کر لیں گے غور کر لیں گے, اور اگر داڑھی نہیں کاٹتے تو پھر جو ہے وہ مشکل ہے. یہ تو نہیں صاف انکار تو نہیں کیا, کیونکہ وہ لوگ بھی زبان کے پابند ہوتے ہیں نا, یعنی داڑھی کاٹ کے اگر آ گئے تو پھر ہم دوبارہ غور کر لیں گے کہ رکھ لیا جائے, اور اگر داڑھی تم نے رکھی ہوئی ہے تو پھر تمہارا ذرا یہاں مشکل. اب یہ بچارا بڑا آزمائش میں پڑا رہا, ایک طرف داڑھی ایک طرف جاب, اس نے پھر کاٹ دی. جب کاٹ کے گیا ہے تو گورے نے کہا ریجیکٹڈ, مسترد کر دیا. اس نے بولا میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اس کو گاڈ کا حکم سمجھ کے تم نے رکھا ہوا ہے, اور تم نے تھوڑے سے پیسوں کی لالچ میں جب گاڈ کے ساتھ غداری کی ہے تو ہماری کمپنی کے ساتھ بھی غداری کرو گے. تو جو آدمی دیانت دار ہے وہ ہر جگہ ہے, جو وعدوں اور معاہدوں کا کچا ہے وہ پھر ہر جگہ کچا پن دکھاتا ہے. اگر وہ داڑھی رکھ لیتا اور کہتا ہے جاب جائے بھاڑ میں, معذرت کے ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں آپ یہ عجیب سے الفاظ کیوں ممبر پہ استعمال کرتے ہیں, چلتا ہے بھائی پاکستان ہے. تو وہ کہنے لگے بھائی جاب جو ہے نا اگر جاب چھوٹ بھی گئی تو میں نے جو اللہ سے معاہدہ کیا ہے میں اس معاہدے پہ تو پورا اتروں نا, تو کل یہ آدمی جب کمپنی سے جو معاہدے کرے گا ان معاہدوں پہ بھی پورا اترے گا کہ نہیں اترے گا؟ ایک آخری واقعہ سنا کے بس بات کو میں ختم کرتا ہوں, پھر سورہ رحمان پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ شروع کریں گے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا آغا خان والوں سے معاہدہ ہوا کہ اپنی دکان انہوں نے آغا خان والوں کو دی 5 سال کے لیے رینٹ پر، اور ایگریمنٹ یہ کیا کہ 5 سال سے پہلے میں آپ سے واپس نہیں لوں گا، اور اس کا کرایہ بھی متعین کر دیا، 5 سال میں اس سے زیادہ کرایہ نہیں ہوگا. اب کیا ہوا کہ 1-2 سال کے بعد یہ جگہ کی قیمت تو ایک دم اوپر گئی ہے، ٹھیک ٹھاک اوپر چلی گئی، اور اس جگہ کے رینٹ کئی گنا بڑھ چکے ہیں. اب یہ میرے پاس آئے، کہہ رہے ہیں یار آغا خان والے تو مجھے وہی تھوڑا تھوڑا رینٹ دے رہے ہیں، اور اس جگہ تو لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں. اب میں آغا خان والوں کو کہتا ہوں کہ میرا کرایہ بڑھاؤ، تو وہ مجھے کہتے ہیں 5 سال تک آپ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کا رینٹ نہیں بڑھے گا. کہہ رہے حضرت میں بڑا پریشان ہوں، اور لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عدالت میں کیس کر دو تو تم کیس جیت جاؤ گے اور تمہارا رینٹ بڑھا دیا جائے گا. دینداری کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی یہ ان کی دینداری کی بات کرو، میں نے کہا جب آپ کا ایگریمنٹ ہے تو آپ عدالت میں کیس کرنے کے قانونی اگر حقدار ہوں، شریعت آپ کو پھر بھی اجازت بولو بھائی نہیں دیتی. ملکی قوانین تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو خلاف شرع بنے ہوئے ہوتے ہیں، شریعت آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ جب آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا، اب وہ بیچارہ بڑی سسکیاں لے کے زندگی گزار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہائے ہائے وہ 1 لاکھ، ہائے وہ 10 لاکھ، ہائے وہ اتنے کما لے، ہائے وہ اتنا سا کرایہ مل رہا ہے. تو میں نے کہا ہائے ہائے 3 سال مزید کر لو، پیسے کم آئے مگر زبان کا انسان پکا رہے. اور آغا خان والے بھی ایسے نیمبو نچوڑ نکلے کہ وہ بھی ایک آدمی کی غربت کا خیال نہیں کر رہے کہ یار چلو بیچارے نے کر دیا تھا ایگریمنٹ، اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، تو ہم اخلاقی طور پر ہی تھوڑا سا اس کو غریبی میں زیادہ دے دیں. تو اخلاقی بھی تو کوئی فرض بنتا ہے نا، یہ جب جاتا ہے چونکہ اس کی داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے، تو اس کو فوراً حوالہ دے دیتے ہیں آپ کا ایگریمنٹ یہ ہوا تھا، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ کیس کر کے چکر میں ڈال سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے نمازی ہونے کو فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ تم نمازی آدمی. تو یہ تو میں نے اس سے کہا دیکھو زبان کیا ہے وہ پہلے ہے، پیسہ عزت دار آدمی کی بات کر رہا ہوں، جو عزت دار نہیں ہے وہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد پینترے بدلتا رہتا ہے. تو میں نے کہا غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ کو 5 سال تک کا ایگریمنٹ کرنا نہیں چاہیے تھا، کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اس طرح یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہے نا یہ زبانی جو معاہدے ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو جیسے اس نے داڑھی رکھ لی تو آپ کا نہیں کاٹوں گا میں، تو اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو معاہدوں کو پورا کرتا ہے وقتی طور پر اس کو نقصان ہوتا ہے، مگر نتائج کے اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے. اب یہ اس آدمی کے بارے میں آغا خان والوں کو بھی پتا چل گیا نا کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، 2 نمبر نہیں ہے، تو عین ممکن ہے آئندہ کسی پروجیکٹ میں اسی سے خود رابطہ کریں کہ ہمیں آپ جیسا بندہ چاہیے، خود رابطہ ہو سکتا ہے یا شہرت ہو جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ بھائی اپنی دینداری پہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوا کریں. اگر آپ کو اللہ نے کوئی خوبی دی ہے تو بولے ہاں بھائی ہیں مسلمان ہیں تو ہیں، مسلمان ہیں بھائی، علماء سے ہمارا تعلق ہے، ہاں ہے. لوگ کیا ہوتا ہے کسی مجلس میں مولویوں کی برائی سوچ رہے ہیں تو سب شریک ہو جائیں، ابے آئے تو سارے ایسے ہوتے ہیں، ابے آئے تو سارے. بولو بھائی نہیں ہوتے سارے یار، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں. بولو ہمیں تو محبت ہے علماء سے. اب اتنا اب حال خراب ہو گیا کہ لوگ اپنے آپ کو علماء سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھی لوگوں کو اس میں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک نوبت پہنچ گئی. تو آخرت میں یاد رکھو من احب قوما فہو منہم، جس سے محبت ہوگی آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگے. ایک حدیث سنا کے بس بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا یا رسول اللہ المرء يحب القوم وليس منهم. یا رسول اللہ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے مگر اس کی قوم کا ہے نہیں، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اس کی قوم میں ہے نہیں لیکن اس سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب يوم القيامه، قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگی جس سے محبت ہوگی. فنکاروں سے، گلوکاروں سے، اداکاروں سے محبت ہوگی تو قیامت میں جائے نا، پھر وہاں جہاں جتنے فلمی ایکٹریس اور ایکٹریسز ہوں گے وہیں جا کے ان کا ڈانس دیکھ لینا، ٹھیک ہے. کسی کا ڈانس دیکھنا ایک الگ چیز ہے، یہ برائی ہے، اور اس سے عقیدت اور محبت کرنا یہ الگ چیز ہے. یہ یاد رکھو. کوئی ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے دل بہلاتا ہے یہ بھی گناہ ہے, لیکن اتنا بڑا نہیں ہے کہ ان اداکاروں سے آپ کو محبت اگر ہو گئی, ان کی تعظیم دل میں آ گئی, یہ زیادہ بری بات ہے. یہ زیادہ بری بات ہے کہ بھئی وہ قابل محبت اس حوالے سے, قابل انسانیت کے حوالے سے تو سبھی قابل محبت ہیں, وہ تو سب اس میں برابر ہیں, لیکن اس حوالے سے کہ وہ اداکار ہے, وہ اچھا ناچ لیتا ہے, وہ اچھا گا لیتا ہے, وہ ٹھمکے ذرا اچھے لہرا لیتا ہے, اس بنیاد پہ آپ کو اس سے محبت ہونا یہ بہت خطرناک ہے. اسی طرح آپ علماء کو فالو نہیں کرتے, یہ بھی برائی ہے, یہ بھی برائی ہے کہ آپ شریعت پہ چلتے نہیں ہیں, لیکن آپ کو شریعت پہ چلنے والوں سے نفرت ہو گئی, یہ خدا کی قسم اس سے کئی گنا بڑی برائی ہے. ایک آدمی اگر شریعت پہ چل رہا ہے مگر وہ شریعت پہ چلنے والوں سے نفرت رکھتا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ چلتا مگر ان سے محبت رکھ لیتا. تو اللہ کی نظر میں جو دل کے اعمال ہیں ان کی قدر و قیمت زیادہ ہے ظاہری اعمال سے. پہلے دل کا قبلہ درست کرنے کا حکم ہے, دل کا اس کی اہمیت زیادہ ہے شریعت میں. تو اس لیے اہل اللہ سے محبت کرنا, علماء سے محبت کرنا, دینداروں سے محبت کرنا عجیب بات ہے. اور اولاد میں جو نیک بچہ ہوتا ہے ماں باپ کو اس سے محبت ہی نہیں ہو رہی ہوتی, جو بگڑا ہوا ہے اس سے محبت کرو, یار یہ صحیح ہے یار, یہ پینے پلانے کا بھی معمول ہے بھائی, اس کا تو کبھی کبھار پی بھی لیتا ہے, ایسے ماڈرن بچہ ہے نا, ماڈرن ہے بھی. تو دین ٹھیک ہے, دیندار سے محبت تو کر لو, بھائی بہنوں میں جو دیندار ہے اس سے محبت ہی نہیں ہے. تو محبت بہت بڑا عمل ہے, معمولی نہیں ہے. اس لیے اس کو قبر میں کچھ نہیں لے کے جاتے نا, تو دینداروں کی محبت لے کے چلے جاؤ کسی طریقے. دینداروں سے محبت ہو بھی تو پھر نبی سے بھی محبت ہوتی ہے, پھر اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ان سے بھی ختم ہو جاتی ہے محبت. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا وہ جو میں نے اعلان کیا تھا کہ بھائی میں نے فون کی ٹائمنگ جو لوگوں کو دی ہے, اناؤنس کیا ہے, وہ ہے صبح 4:15 سے لے کے صبح 5 بجے تک. ٹھیک ہے, اب پبلک عجیب عجیب سی باتیں کر رہی ہے جو کو مجھے پتا تھا, تو میں نے کہا تھا اس کو میں واضح کر دوں گا. ایک صاحب نے کہا یہ پبلک کے ساتھ مذاق ہے. ایک صاحب نے کہا بھائی غلطی سے تو نہیں پی ایم کو اے ایم لکھ دیا کہیں. تو پہلے تو اس کی وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے, کئی سالوں سے پریشان ہوں کہ لوگوں کی صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کے صبح تک کالز آتی رہتی ہیں. اب بالکل نہیں بھی اٹھاؤ تو یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. کیوں نہیں اٹھا رہے بھائی, کیسے کیسے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, اور اگر اٹھاتے رہو تو پھر تو سارا دن یہی کام رہ جائے گا, اور پاگل ہو جاتا ہے آدمی, کبھی کس موڈ میں ہے, کبھی نیند میں ہے, کبھی کیا موڈ ہوتا ہے انسان کا. تو میں کئی سالوں سے سوچ رہا ہوں کہ کوئی وقت متعین کروں فون سننے کا. عثمان سے بھی کئی مشورے ہو چکے ہیں, یار کون سا وقت, کوئی وقت ہی نہیں سمجھ میں آ رہا. پہلے سوچا یار 3 بجے سے لے کے 4 بجے تک صحیح ہے, پھر 3 بجے سے یہ کام ہوتا ہے, پھر عصر کے بعد صحیح ہے, عصر کے بعد تو یہ کام ہوتا ہے, مغرب کے بعد بہت سوچتا رہا. 4 سال بعد ایسے ہی چل رہے ہیں. پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا, لوگ کہتے ہیں آپ کے فون کی ٹائمنگ کیا ہے, تو میں ان کو کہتا بھائی جب میں اٹھا لوں, جب میں اٹھا لوں. پہلے میں بار بار اٹھاتا تو میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر میں نے کہا جب سائلنٹ پہ کرو, اٹھاؤ ہی نہیں, جب بالکل فریش موڈ ہو, کوئی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو اٹھا لو, تاکہ آدمی کم از کم تمیز سے بات تو کرے نا اگلے سے, ورنہ چڑچڑا ہوگا آدمی, تھکا ہوا ہے. تو اب یہ بھی عجیب ہے کہ جب بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ جب اٹھا لوں تو وہی فون کا ٹائم ہے. تو بہت سوچ سمجھ کے میں نے کہا بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر. بہت سوچ کے, غور و فکر کر کے ٹائم نکالا صبح 4:15 کہ بھائی یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں میں فون سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکتا ہوں, اور اس میں آپ کا بھی فائدہ, میرا بھی فائدہ. میرا فائدہ یہ کہ مجھے اگر آدمی سستی ہوتی ہے, نہیں اٹھا جا رہا, تو یہ سوچ کے اٹھنا پڑے گا کہ بھائی یہ ٹائم لوگوں کو دیا ہوا ہے, تو مجھے بھی تہجد کی توفیق مل جائے گی. کیا خیال ہے, وہ اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے نا ایسے کاموں کے, تاکہ تہجد کا ناغہ نہ ہو, ہمیں بھی توفیق مل جائے گی, اور جو ان کو فون کرنا ہوگا ان کو بھی توفیق, کیونکہ اس وقت اٹھو اور تہجد نہ پڑھو تو اس سے بہتر ہے مر جاؤ. اس سے بہتر ہے کہ تہجد سے افضل تو کوئی نماز ہی نہیں ہے, اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, کبھی رد نہیں ہوتی تہجد کی دعا. اور نماز میں کیا لطف ہوتا ہے تہجد کے وقت میں, کتنا ثواب ہے, جگہ جگہ قرآن میں تہجد, اتنا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ اہل جنت کی جہاں علامت وہاں تہجد کا ذکر لازمی ہے. تو تو اتنی بڑی فضیلت والی. امام شافعی ایک دفعہ کسی کے گھر گئے تو وہ کیا تھا, امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ تھے. تو وہ کیا ہے کہ رات کو بچی نے خادم بن کے نا لوٹا رکھا وضو کے لیے, تو دیکھا صبح وہ لوٹا ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے. تو اس بچی نے اپنے ابا سے شکایت کی کہ طالب علم, امام شافی کے بارے میں شکایت کی کہ طالب علم لیس لہ حظ فی الصلاۃ, یہ دین کے طالب علم ہے اور نماز ہی نہیں پڑھتے رات کو, لوٹا وضو کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے اور صبح بھی ہے. تو بچیاں حیران ہوتی تھی اس زمانے میں, تو انہوں نے بتایا کہ میں نے میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے, میں سویا ہی نہیں ہوں, ساری رات نماز پڑھتا رہا ہوں, تو مجھے وضو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو اب تو ہم لوگ ایسے نالائق ہو گئے ہیں کہ فجر نہیں پڑھ رہے تہجد کیا پڑھیں گے, تو تہجد کی کوشش کریں گے تو فجر تو انشاءاللہ مل ہی جائے گی. تو اس میں نیت یہ بھی تھی کہ بھائی چلو مجھے بھی پابندی ہوگی, توفیق ملے گی اور پبلک کو بھی ملے گی, کیا خیال ہے بھائی. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت میں وہی آدمی مسئلہ پوچھے گا جس کو واقعی مسئلہ بہت زور کا آیا ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. کیا خیال, ٹرین میں آپ کبھی بھی واش روم میں نہیں جاتے جب تک کہ بہت زور کا تقاضا نہیں ہوتا, اتنے گندے واش روم. اور پتنی سفر میں آدمی کہتا ہے یار واش روم نہیں, اس نے کھا لے گا سب کچھ لے گا لیکن واش روم نہیں جاتا. جب بہت زیادہ تقاضا ہوتا ہے تو پھر آپ ٹرین میں واش روم جاتے ہیں یا سفر میں کہیں واش روم میں جاتے ہیں. تو ایسے ہی جس کو بہت زور کا مسئلہ آیا ہوا ہوگا نا, بہت زور کا, وہ صبح سوا چار سے لے کے پانچ کے درمیان فون کرے گا. جس کو تھوڑا ہلکا آیا ہوا ہے وہ کہہ رہے چھوڑو یار. اور یورپ اور امریکہ میں رہنے والوں کے لیے یہ وقت بہت ہی مناسب ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ وقتی ہے, ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ شام کی کوئی ٹائمنگ رکھی جائے. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعی یہ کوئی پبلک کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ صبح سوا چار سے پانچ بجے, لیکن یہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے. میں نے کہا ابھی شام کا بھی کوئی شروع کریں گے, لیکن سوچ رہا ہوں کہ کون سا ٹائم نکالا جائے, تو کریں گے وہ پھر اصل وہ ٹائم ہوگا. اور ایک آخری بات یہ کہ میں اگر صبح سوا چار سے پانچ کے درمیان فون نہ اٹھاؤں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وعدہ کر کے مکر گیا ہوں, کیونکہ جب ٹائم دیتا ہوں نا پھر اس کی پابندی کرتا ہوں الحمدللہ. جب کسی کو میں ٹائم دوں, آج ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے ٹائم لیا ہوا تھا آپ سے, میں نے کہا کہ مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ میں نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے, جب ٹائم دے دیا تو وہ دے دیا, تو وہ میں نہیں بھولوں گا, میں لکھ لیتا ہوں اب اس کو. تو جب میں نے ٹائم دے دیا صبح سوا چار سے پانچ, تو اس کا مطلب اگر میں فون نہیں اٹھا رہا تو کوئی بہت قوی عذر ہے. آج صبح ہماری میٹنگ تھی سوا چار سے پانچ کے درمیان, تو اس میں پھر فون اٹھانے, کل بھی صبح میٹنگ ہے, تو اس میں پھر میں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ سوا چار سے پانچ کے درمیان اگر کوئی کال آئے گی اور میں نہ اٹھا سکا کسی وجہ سے, تو میں بعد میں اس کو کسی بھی ٹائم پہ خود ہی کال کر لوں گا, یہ اطلاع دے دوں گا کہ آپ کال کر لیں. تو یہ ٹائم اس طرح سے دیا ہوا ہے, سمجھ رہے بات کو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.